اللہ. یہ رات کو جو بات چیت ہوتی ہے, جو قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے, اس میں خاموشی ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے. تو اور میں ہوتے ہیں تو رات بڑی اچھی ہے, لہٰذا مجھ سے رات کو راز و نیاز کیا کر. اور دن میں اس لیے میں نہیں کہتا ہوں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا, تجھے دن میں تبلیغ کے میں, دعوت میں, جہاد میں لمبا تیرنا ہے. لمبا تیرنا, مکے میں کوئی پانی تھا جہاں تیرنا تھا؟ کیوں بھائی, مدینے میں کوئی دریا تھا جہاں تیرنا؟ یہ تو ہے مکے ہی, ابھی مدینہ تو ہے بات. ان لک فی النہار سبحا طویلا, میری بات سنیں, آپ کو دن میں لمبا تیرنا ہے. دعوت اور تبلیغ اور جہاد کے کام کی تعبیر اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں لفظ سبحن سے کر رہے ہیں. سبحن تیرنا, تیرنا اس میں اشارہ کیا کیا ہے یا اس میں اللہ نے بات کیا سمجھائی ہے؟ ایک آدمی یہاں سے مرید کے چلا, پیدل چلا, سواری پہ چلا, موڑ پہ جا کے بیٹھ کے چائے پینے لگ گیا, کیا نقصان ہے؟ دس منٹ بعد پہنچ جائے گا. آگے جا کے کسی دوست کو ملنے بیٹھ گیا, کیا نقصان ہے؟ آدھے گھنٹے بعد پہنچے گا. آگے جا کے پیشاب کرنے بیٹھ گیا, کیا نقصان ہے؟ آدھا گھنٹہ اور لیٹ ہو جائے گا. چلنے والا, چلنے والا سوار, چلنے والا سواری پہ جانے والا اگر رک جائے تو کوئی نقصان نہیں سوائے دیر ہونے کے, اگر بیٹھ جائے کوئی نقصان نہیں سوائے تاخیر کے, اگر وہ گپے مارنے لگ جائے تو بجائے صبح کے شام پہنچ جائے گا, لیکن پہنچ جائے گا. چلنے میں, سواری میں رکنا گنجائش ہے, بیٹھنا گنجائش ہے, بات چیت گنجائش ہے. یہاں سے ایک نہر جا رہی ہے مرید کے, دریا جا رہا ہے مرید کے. اب تو راوی خشک ہو گیا, ورنہ تو راوی میں اتر گیا وہ. اب راوی میں اتر گیا اور اس نے دوسرے کنارے جانا ہے, دوسرے کنارے جانا ہے. پانی میں اترنے کے بعد دریا ہو, گھرا ہوا, پرانے راوی جو کبھی ڈیم کے بغیر ہوا کرتے تھے, دریا دریا ہے گھرا ہوا, اور یہ اتر گیا یہاں. اب یہ تیر رہا ہے, اب یہ یوں کہ میں تھوڑا سا بیٹھ کے آرام کر لوں تو یہ آرام کر سکتا ہے؟ یہ کہاں جائے گا اگر آرام کرنے بیٹھ گیا؟ غرق نیچے نہیں, نہ یہ آرام کر سکے, نہ یہ بیٹھ سکے, نہ یہ سستا سکے, نہ یہ رک سکے. کب تک؟ جب تک دوسرا کنارہ نہیں آتا. اس کے لیے تیرنا ہے, تیرنا ہے, اور ہر حال میں تیرنا ہے. جب تک اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے اس کے لیے نہ رکنے کی گنجائش ہے, نہ آرام کی گنجائش ہے, نہ گپے مارنے کی گنجائش ہے, نہ پیشاب کی گنجائش ہے, اور نہ اس کے لیے کہیں بیٹھ کے میسج لگانے کی گنجائش ہے. جب تک اس کنارے پر اس کے پاؤں نہیں لگ جاتے اس کے لیے عمل مسلسل ہے کہ ہاتھ پاؤں مارتا جا, مارتا جا, مارتا جا, مارتا جا, یہاں تک کہ وہ کنارہ آ جائے. یہ اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ اے میرے حبیب, دعوت کا کام ملنے کے بعد تیرے لیے راحت کوئی نہیں ہے, بیٹھنا کوئی نہیں ہے, جب تک کہ موت کا کنارہ نہ آ جائے تیرے لیے چلنا ہی چلنا ہے. یہی محنت اس امت کی ہے, جیسے دکان کی محنت مسلسل, یہی اس امت کی محنت. پھر ایک اور سنو, اس کام کی عند اللہ قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے بارے میں ایک ادب سکھایا, وہ کیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے نبی کے سامنے اونچی مت بولا کرو. اس پر ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی, وہ فرماتے ہیں اس کی آگے اللہ نے سزا بتائی, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اگر تم نے اس طرح اونچا اونچا بول کے بات کی, بے ادبی کی, تو تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا اور کوئی تمہارے پلے نہیں چھوڑوں گا. تو اس پر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی آواز اونچی کرے تو سارے عمل اس کے برباد ہو جائیں گے, تو جو اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے اوپر لے کے چلیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ نبی کی زندگی کے اوپر لے جانے کا کیا مطلب؟ جو میں نے کہا, سچ اوپر, جھوٹ باہر, حلال اوپر, سود باہر. ہم نے کیا کیا؟ جھوٹ اندر, سچ باہر. تو ہم نے نبی کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو چڑھا لیا. ایک اور ادب دکھایا, ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم
فرما کے اندر تو بنو تمیم آئے, انہوں نے باہر سے آ کے نعرے لگانے شروع کر, یا رسول اللہ باہر آؤ, یا رسول اللہ باہر آؤ. تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ, ناراضگی, کہ یہ کتنے بے عقل لوگ ہیں جو آپ کو گھر سے باہر کھڑے ہو کے بلاتے ہیں, ان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میرے نبی کو پکاریں جبکہ میرا نبی اندر بیٹھا ہوا ہو. یہ ادب میں سے ہے, اللہ کے رسول اندر ہو تو باہر سے کھڑے ہو کے مت پکارو کہ یا رسول اللہ کی ہماری بات سنیں. صبر کرو جب تک خود باہر نہ آئے مت پکارو. یہ بات سمجھ میں آئے گی نا, اللہ کے نبی کے ادب میں سے ہے کہ اگر اندر ہو تو مت پکارو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے, ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ جب میرا نبی چلے تو اس کے آگے مت چلو, اس کے آگے مت چلو. اس طرف بھی بعض مفسرین کہیں ہیں, جو یہ سارے آداب میں سے بتا رہا ہوں تو جو میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں اس کی اہمیت آپ کے سامنے آ سکتی. پھر کہا میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. پھر کہا کہ میرے نبی کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھا کرو, اس کو تکلیف ہوتی ہے. وَإِذَا تَحِنْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھانا کھا لو تو فوراً اٹھ جاؤ کہ میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے, اور وہ تم سے شرماتے ہوئے تمہیں کہہ نہیں رہے, اور اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا. یہ سارا قرآن ہے جو اپنے نبی کا مقام بتا رہا ہے. جو ایک موقع پر نا کھانا تھا آپ کے گھر میں, کھانا کھانے بعد صحابہ بیٹھ کے گپے مارنا شروع کرو. اب آپ کو ذرا ہو رہی دقت کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں تو اچھا ہے, لیکن اپنے اخلاق اور شرم و حیا کی وجہ سے آپ نے بات نہیں کی. اپنے نبی کی اتنی ناگواری بھی اللہ کو برداشت نہیں, اور فوراً اللہ نے قرآن اتار دی, اٹھو نکل جاؤ. بھائی جاتا ہے تم فنتشرو, کھانا کھا لیا ہے نکلو نکلو نکلو, نہ تعالی کا کھانا یو دن نبی, یہ بات میرے نبی کو تکلیف دے رہی ہے. اب اگلی بات سنیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, مصر میں یا ایہا المدثر, یا ایہا المدثر, اے چادر میں لپٹے ہوئے, اے کمبل میں سوئے ہوئے. یہ لفظ المدثر اگر نہ آتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ یہ حکم کب آیا اور کس حال میں آیا, اور اگلے حکم کی کتنی اہمیت ہے. اگر اللہ کہتا یا ایہا الرسول قم فانذر وربک فکبر, جیسے اور قرآن میں آیا, وہ نہیں کہا بلکہ یا ایہا المدثر. یہ مدثر کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کا رسول آرام کر رہے ہیں, اللہ کے رسول خلوت میں ہیں, اللہ کے محبوب کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ جب چاہے سو جائے, جب شدید تقاضا ہے تو پھر لیٹے ہیں آرام کے لیے. تو آپ آرام کی ضرورت کے تحت لیٹے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں, بستر میں ہیں کہ ایک دم جبریل آتا کہتا ہے یا رسول اللہ اٹھ جائیں, قم قم اٹھیے. اللہ تعالیٰ نے انتظار کیوں نہ کیا کہ میرا نبی آرام کر لے پھر اٹھ جائے, پھر میں کہوں گا جا میرے حکم کی تبلیغ کر. اللہ تعالیٰ کا نبی میرا آیا ہے, میرا نبی تھکا ہوا ہے, سو رہا ہے, آرام کر رہا ہے, جب یہ آرام سے فارغ ہو جائے گا پھر میں کہوں گا اٹھو میرا پیغام پہنچاؤ. اللہ نے سوتے کو اٹھا دیا, تم اٹھ جائیں اٹھ جائیں, فانذر وربک فکبر, اٹھ جائیں میری بڑائی بیان کریں, لوگوں کو ڈرائیں, آپ کے سونے کے دن گئے. جنانچہ اس آیت پر آپ نے فوراً اٹھ کر کہا خدیجہ میرے آرام کے دن گئے, میرے سونے کے دن گئے, میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ اللہ سے ڈراؤں اور اس کی طرف بلاؤں, میں حیران ہوں کس کو بلاؤں, کون میری سنے گا. تو حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, انہوں نے فوراً تسلی دی کہ یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں, میں لگتا ہے کہنے میں پہل کروں گی. تو بھائیو تبلیغ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو سوتے میں اٹھا دیا. تو ہم دکانیں چھوڑ کے نہ جائیں. اس لیے میں نے کتنی آیات سنا کر آپ کو بتایا کہ اللہ کے محبوب کے ادب کا مقام کیا ہے. اس سب کو سامنے رکھ کر پھر اللہ نے کہا اٹھیں اٹھیں آپ کے سونے کے دن گئے, جائیے لوگوں کو میری طرف بلائیے اور ڈرائیے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا. اسلام اعلان کرنے کی چیز نہیں ہے میرے بھائیو, اسلامی معاشرت نافذ کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو اندر سے اٹھتی ہے بات تب جا کے وجود میں آتی ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے, ایک عملی محنت ہے, تربیتی محنت ہے, اور ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ دین کو سیکھے بھی صحیح اور اس کی آگے دعوت بھی دیں. کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, تو آپ کا پیغام دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا اللہ نے ہمارے ذمہ کیا. اگر پہلی صدی کے مسلمان بھی یہی سمجھتے اسلام کو جو ہم سمجھیں کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے نفل نمازوں میں تسبیح میں لگے رہتے تو آج ہندوستان میں کلمہ نہ پہنچتا. انہوں نے گھر چھوڑے اور تھکے کھائے اور 80 سال کے اندر آباد دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا, جہاں لڑنا پڑا وہاں قتال کیا, جہاں لوگ مان گئے ان کو سمجھانے بیٹھ گئے, جہاں لوگوں نے سلح کی تو ان کے ساتھ معاشرت اختیار کی تاکہ آہستہ آہستہ ان کے اندر اسلام کی جڑیں مضبوط ہوں. اس طرح میرے بھائیوں آج ضرورت ہے مسلمان کو دوبارہ اسلام پہ لانے کی, اور یہ کوئی شو منتر نہیں ہے کہ ہم پھونک مارے اور سب کے اندر تقوی داخل ہو جائے. یہ کوئی شو منتر کا کام, یہ کوئی نافذ کرنے کا کام, یہ ہر شخص کو ذاتی محنت کرنی پڑے گی تب جا کر اس کے اندر یہ ایمان کی شمع جلے گی, اس کی روشنی میں چل کر وہ خود بھی دین پہ چل سکتا ہے اور اوروں کو بھی لا سکتا ہے. اس کے لیے ہم 4 مہینے مانگتے ہیں اور چلہ مانگتے ہیں اور 3 دن مانگتے ہیں. یہ سیکھنے کی ترتیب ہے, کام پوری امت کا ہے, صرف تبلیغی جماعت کا نہیں. اللہ کے دین کی دعوت دینا یہ ہر امتی کے ذمے ہے. وہ بات میں پوری کرنا چاہتا تھا دوسری طرف چلے گئے. 10 سال کی مدنی محنت کے بعد آپ نے حج فرمایا اور آخری حج میں پھر آپ نے اعلان کیا مینا میں, جب آپ نے مینا میں آ کے کنکر مارے تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اونٹنی کو پکڑا ہوا تھا, حضرت بلال نے آپ پر چادر کا سایہ کیا ہوا تھا, تو آپ نے 7 کنکر مارے. پھر اس کے بعد آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی فرمائی. پھر آپ نے حجام کو بلا کر اپنے بال منڈوائے, آدھے سر کے بال منڈوا کر سارے صحابہ میں تقسیم کی, دوسرے آدھے سر کے سارے بال منڈوا کر ابو طلحہ انصاری کو دے دی. خالد ابن ولید پاس پڑے تھے, کہنے لگے ابو طلحہ یہ پیشانی کے بال مجھے دے دے. انہوں نے اس کو پیش کیا تو ان کی منت خوش آمد کر کے نا پیشانی کے بال ان سے زبردستی لے لیے خالد ابن ولید اور ان کو اپنے ٹوپی میں سی لیا. کہ جب کبھی کسی جہاد میں قتال میں شرکت کرتے تو ٹوپی ان سر پہ رکھتے اور اوپر خود ہوتا اور پھر اس سے قتال کیا کرتے تھے. تو سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب خالد کے سر میں وہ ٹوپی ہوتی تھی تو بڑے بڑے لشکر ان کے سامنے گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے جاتے تھے. یرموک کی لڑائی میں ٹوپی گم ہو گئی, ادھر سے رومیوں نے حملہ کر دیا, خالد ابن ولید سردار کہ میرا ٹوپی تلاش کرو. وہ کہ رومی سر پہ چڑھے آئے, آپ کو ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے, کہنے کہ ٹوپی تلاش کرو, ٹوپی جب تک نہیں ملے گی میں نہیں آگے جاؤں. اور وہ اتنا خوفناک حملہ ہو چکا ہے, ڈھونڈتے 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 کیا دیکھا ایک پرانی سی ٹوپی ملی. تو سارے وہ کہنے لگے صاحب وہ اب تو تالاش بھی ساتھ یہ اس ٹوپی کے لیے اتنا بڑا خطرہ آپ نے مول لے لیا. وہ کہنے لگے پتا بھی ہے یہ ٹوپی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ پرانی سی ٹوپی ہو گیا. کہا اس میں اللہ کے محبوب کے بال ہیں, میں نے اس کے بغیر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور میں نے جب بھی اٹھائی ہے اگر میرے سامنے کو ٹک نہیں سکا. 100 لڑائیاں لڑی اور ہر لڑائی پہلی صف میں لڑی اور کوئی مائی کا لال نہ آیا جو خالد پر کوئی زخم لگا سکتا. یمامہ کی لڑائی میں نا مسلمانوں کو شکست ہو اور ایسی خوفناک حالت ہو گئی کہ یوں لگا جیسے بس مسلمان کا سانپ اب کیا جیت گیا. تو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور انصار کو الگ کیا اور اس کا جو سردار تھا مسلمہ قذاب کا سپہ سالار محکم ابن ابی الطفیل وہ بھی بڑا شاہ زور شاہ سوار تھا. تو انصار مدینہ کو خالد ابن ولید نے الگ کیا اور کہا کہ تم آگے بڑھو آج تمہاری ضرورت ہے. تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ثابت بن قیس بن شماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قاب بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عرب یہ انصاری نوجوان انہوں نے آگے بڑھ کے مسلمہ کے حملے کو روکا. تو ایک ریلا آیا ہوا وہ ٹھہر گیا تو محکم بن ابی طفیل نے کہا کہ خالد تم آ جا مجھ سے نمٹنے کر یہ قصہ ختم ہو جائے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے اور محکم بن ابی طفیل وہ آدمی تھا کہ اب تک کوئی اس کے جو بھی مسلمان اس کے قریب آیا اس کی تلوار سے ٹکڑے ہوتا گیا ٹکڑے ہوتا گیا ایسی بلا سا ہو. تو خالد بن ولید فرما گئے تو اپنا گھوڑا لڑک آ گیا. تو یہ دونوں سردار نے سامنے آئے تو سب ایک لمحے کے لیے ساری لڑائی تھم گئی, ایک وقت ساری لڑائی تھم گئی اور دونوں طرف کے لشکر رک گئے کہ دیکھو کون سا سردار ڈھیر ہوتا ہے. تو یہ دونوں کے لیے میدان خالی کر دی. تو محکم بن ابی طفیل نے آ کر بس خالد پہ وار کیا تو انہوں نے اپنے ڈھال پہ روکا, ڈھال کٹ گئی اور سیدھی تلواروں کے سر پہ آ کر پڑی. لیکن ادھر ٹوپی پہنی نہیں تھی, وہ تلوار پھسل گئی, یوں پھسل گئی. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ اس خالد بن ولید سے لڑنے سے پہلے تک محکم کی تلوار کے نیچے جو مسلمان ہے وہ ٹکڑے ہو گیا اور خالد پر بھی اس کا نشانہ پتا نہیں گیا. نشانہ اس کا ٹھیک بیٹھا, تلوار سر پہ پڑی ہے, نیچے مول مبارک ہے, تلوار پھسل گئی. پھر خالد بن ولید نے خود وانا ابا سلمان, اب میری ذات کو سنبھال میں ابو سلمان ہوں. اور ایک وار جو کیا یہاں پڑا, یہاں تک دو ٹکڑے کر کے زمین پہ ڈال دیا. تو وہ بال جو تھے نا بال تقسیم کیے, بالوں پر میں نے آپ کو یہ ساری بات ایسی اتر میں آپ نے سنا تھی, بال تقسیم کیے اور اتر میں آپ نے کہا یہ جو میں قربانی کا گوشت کا یہ پکاؤ, بھوجن میں گوشت پکنا شروع ہو گیا. آپ نے پھر خطبہ دیا, تقریر فرمائی. یہ دس تاریخ آپ نے آٹھ تاریخ سات تاریخ کو آٹھ کو جاتے ہیں تو سات کو خطبہ دیا, پھر نو کو خطبہ دیا, پھر دس کو خطبہ دیا, پھر گیارہ کو خطبہ دیا. چار دن آپ نے خطبہ دیا ہے حج میں. جو نو تاریخ کا خطبہ ہے وہ بہت تاریخی ہے اور جو دس اور گیارہ کا خطبہ ہے یہ بھی بہت تاریخی ہے. میں سارا خطبہ آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا, پھر دو گھنٹے کے قریب مجھے ہو گئے ہیں. آخری جملہ میں بتانا چاہتا ہوں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. سارے تبلیغ کے اس کام کی بنیاد یہ حدیث ہے. اگر تبلیغ کے کام کی بنیاد ہوتی مولانا الیاس کا تو یہ ہندوستان میں کام مر گیا ہوتا اور صرف مہمانیوں میں ہوتا چونکہ وہ ان کے مرید تھے, اس کے علاوہ کوئی اس کام کو نہ کرتا. اگر اس تبلیغ کے کام کی بنیاد ہوتی صرف حنفی مسلک کے مسلمان ہیں اور کوئی مسلمان اس کے قریب نہ پھٹکتا, پھر اور دنیا کا کوئی مسلمان اس محنت کے قریب نہ تھا, صرف حنفی مسلمانوں میں تبلیغ کا کام ہوتا اور کوئی اس کے قریب نہ تھا. اس کام کی بنیاد یہ حدیث ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اور یہ حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر اس سے کہتے ہیں, حدیث کی 32 قسمیں, حدیث کی 32 اقسام ہیں, 32, جس میں ایک حدیث ہے جس کو متواتر کہتے ہیں. حدیث متواتر کسے کہتے ہیں, جس حدیث کو 10 صحابہ روایت کریں اور 10 سے زیادہ, کم از کم 10 اور پھر 10 سے زیادہ جتنے ہو جائیں اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر. حدیث متواتر اور قرآن کی آیت کا ایک حکم ہے, اس جیسے قرآن سے فرضیت ثابت ہوتی ہے حدیث متواتر سے بھی فرضیت ثابت ہوتی ہے. جیسے قرآن سے کسی چیز کا حرام ثابت ہوتا ہے ایسے حدیث متواتر سے بھی حرام ثابت ہوتا ہے. دونوں چیزیں قرآن اور یہ حدیث ایک وزن رکھتی ہیں, ایک وزن. تو اس حدیث سے متواتر کا مفہوم کیا ہے کہ شاہد میرا پیغام غائب تک پہنچا دیں. اور لفظ شاہد کہا ہے, یہ نہیں کہا عمل والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں. آپ کہتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الْعَامِلُ, جو عمل والے ہیں وہ تو دعوت دیں, جو بے عمل ہیں وہ دعوت نہ دیں. آپ کہتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الْعَالِمُ الْغَائِبُ, جو علم والے ہیں وہ تو دعوت دیں, جو علم والے نہیں ہیں وہ دعوت نہ دیں. لفظ شاہد, میں نے ایک دفعہ لفظ شاہد کی پوری تحقیق کی, لسان العرب ڈکشنری ہے کی کتاب ہے, 17 جلدوں میں ڈکشنری ہے عربی زبان کی. لفظ شاہد پر ابن المنظور رحمت اللہ علیہ نے 2 صفحے خرچ کیے, شاہد 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 شاہد. ان 2 صفحوں کا میں آپ کو نچوڑ نکال کے دے رہا ہوں, برق نکال کے, کہ لفظ شاہد اپنے تمام معانی کے ساتھ ایسا جامع شاہد ایسا لفظ ہے جس نے پوری امت کو پکڑ لیا ہے کہ ہر ہر امتی میرے پیغام کو آگے پہنچائے گا. خلاصہ اس کا آپ کو بتا رہا ہوں, اور جس کو تصدیق نہ ہو تو اور عربی جانتا ہو تو لسان العرب خود پڑھ کے دیکھے, اور اگر مجھ پر اعتماد ہو تو اگر میری بات مان لے کہ لفظ شاہد نے امت کے کسی طبقے کو معاف نہیں کیا, سب کے ذمہ تبلیغ کا کام لگایا ہے. مطلب ہم تو عالم نہیں, ہم کیا تبلیغ کریں. الٹا ہم اس طرح سے جاہل لوگ اٹھ کے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. علم ان کے پاس ہے,
ایک ہے
احکام اور مسائل بتانا, یہ علماء کا کام. اگر یہ تبلیغ والے کریں تو پھر گمراہی پھیلے گی, بلکہ جو بھی کوئی کرے گا گمراہی پھیلائے گا. یہ صرف علماء کا کام, اور علماء بھی وہ جو علم جانتے ہو, میرے جیسے خطیب اور مقرر نہیں, کیونکہ پاکستان میں عالم کہنا بہت آسان ہے, تقریر کرنی آ جائے بس خطیب بن گئے. اور پھر جو اشتہار والے ہیں یہ تو ایسے لقب لگاتے ہیں کہ امام غزالی بھی بیچارہ پیچھے رہ جاتے ہیں. راضی تمام غزالی یہ دوران راضی نماز سلطان سالکین قدوۃ الصالحین بقیۃ السلف حجۃ الخلق, اتنے لمبے تو لقب لگا دیتے. کہ ہمارے یہاں علم کا معیار اتنا پست ہے کہ جو تقریر کر رہے اس کو عالم سمجھتے, پھر جو ذرا سامنے لگا ہے اس میں تو لوگ مست ہو جاتے. ساری زندگی اللہ کے نبی نے راگ لگا کے بات نہیں کی, یہ بدعت صرف یہ ہندوستان پاکستان میں ہے. راگ لگا کے ممبر رسول پہ گانے کی طرح تقریر ہو رہی, کبھی اللہ کے محبوب نے یہ طرز اختیار نہیں کیا. کان نہ ہو منظر و جیش, آپ اس طرح بات کرتے تھے کہ جیسے کسی بہت بڑی آنے والی مصیبت سے ڈرا رہے ہیں. اور یہاں ساری تقریر شعر و شاعری بن گئی ہے, اور ساری تقریر گا گا کے گا گا کے گا گا کے گا گا کے. تو لہٰذا یہاں تو عالم کہنا بہت آسان ہے, تقریر آتی ہوگا ٹھیک ہے, تو بڑے علامہ بھائی مسائل بتانا علماء کا کام ہے. علماء جو علم سمجھتے ہیں, جن کی قرآن سیرت کی نگاہ ہو. دعوت دینا ہر مسلمان کا کام ہے. دعوت کا کیا مطلب, بھائی اللہ کی ایمان لے یہ پوری دعوت ہے, اللہ کے رسول کی ایمان لے یہ پوری دعوت ہے. یا اور آسان کر دوں آپ کو, ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے, ٹھیک ہے, سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, سات تورات زبور انجیل صحیفے ان سب کا خلاصہ قرآن, قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ, سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی صرف تیری بندگی, یعنی صرف تجھ سے مانگتے ہیں. اگر آپ سارے کے سارے اپنی گلی میں محلے میں یہ بات کہہ کرو, بھائی اللہ سے مانگ لو اور کہیے اللہ ہی کی مان لو, بھائی اللہ کی مان اور اللہ سے مانگ, تو آپ نے چار آسمانی کتابوں کی تبلیغ کر دی. تبلیغ ہو گئی, مسائل نہیں. اور ہم تو مسائل کی دعوت نہیں دیتے, کیونکہ مسائل میں تو پہلی امت میں اختلاف ہے. مسائل کی دعوت, مسائل بتاؤ, ایک مسلک والے لوگ بیٹھ گئے ان کو اپنے مسلک کے آپ ضرور مسائل بتائیں, لیکن اس میں بھی اس طرح بتائیں کہ اگلے کا رد بھی ہو تو احترام کے ساتھ, نہ کہ ان کو کافر بنا دیا جائے. اختلاف کے بھی کچھ آداب ہیں, اور اختلاف کا بھی کچھ سلیقہ اور طریقہ ہے, نہ یہ کہ اگلے کو برندہ ہی کر دیا جائے. ہر عمر نے مشورہ لیا, کیونکہ خط آیا بیت المقدس سے, ہر عمر نے آس کا کہ بیت المقدس والے کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنا خلیفہ ہمیں دکھا دو تو ہم شہر کی چابی دے دیں, کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے اس شہر کے فاتح کا نام بھی اولیا بھی, ہم اس سے ملائیں گے, اگر وہی ہوگا تو دے دیں گے, نہیں تو لڑیں گے. تو حضرت عمر نے آس نے کیا کیا, جنگ میں تو ہیلا اور جائز ہے, ہیلا بھی جائز ہے اور دھوکہ دینا بھی جائز ہے, الحرب خدا. تو خالد بن ولید اور حضرت عمر کی شکل بہت ملتی تھی, خالد بن ولید اور حضرت عمر کی شکل بہت ملتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, چند دن کے بعد خالد بن ولید کو نا عمر بنا کے نا قلعے کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے, بھائی ہمارا خلیفہ آ گیا. تو ان کے جو پادری تھے نا وہ اپنی کتابیں لے کر قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھے, کتاب کھولی اور خالد بن ولید ویسے دیکھا کہہ لیں گے اس جیسا ہے وہ نہیں ہے, چکر لے آئیں گے تو اس جیسا ہے وہ نہیں ہے, وہ بھیجو تو بڑا بنانے کے لیے تو آپ کی کترا خون کمائیں. تو اب حضرت عمر نے باپ کے پاس خط آیا تو باپ نے سب کو جمع کر کے رائے. آپ نے پوچھا حضرت عثمان سے تمہاری کیا رائے, تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں جانے کی, اللہ کا وعدہ ہے نصرت ہمارے ساتھ ہے, آپ نہ جائیں گے تو بھی ان شاء اللہ پتہ ہو. تو پھر آپ نے حضرت علی سے پوچھا علی تمہاری کیا رائے, تو اس نے کہا میرے ماما قال عثمان, کہ ماشاء اللہ عثمان نے کتنی اچھی بات کی ہے. حضرت اختلاف کے طریقے بھی تو سیکھو بھائیو, کہ اختلاف کرتے کرتے اگلے کو جہنم میں پھینک دیا, اختلاف کے طریقے بھی تو سیکھو. نی ماما قال عثمان, کہ ماشاء اللہ عثمان نے کتنی اچھی بات کی ہے, لیکن میرے خیال میں اگر آپ کے جانے سے مسلمانوں کو خون بچتا ہو تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. تو آپ نے کہا صدق ابو الحسن, ابو الحسن کی بات سچی ہے, میں تیاری کروں میں جاؤں. جہاں سے تشریف لے گئے انہوں نے پھر کہا بھائی آپ ہمارا خلیفہ آ گیا ہے, تھوڑا اپنی کتاب لے کر آئے. پھر دیکھا کہنے کا ہاں یہی ہے, اور نیچے اتر کے چابی حوالے کر دی. تو مسائل ضرور بیان کرنے چاہیے علماء کو, لیکن ان جو ان کے مسلک والے ہیں ان کو بیان کرنا کہ مناظرہ شروع کر دیں, یہ تو اسلام کی تبلیغ نہیں ہے, یہ تو اضطراب کی تبلیغ ہے, دلوں کو توڑ دینے والا کام ہے, یہ نفرتیں پھیلا دینے والا کام. اور ہمیں اس کو ضرورت ہے محبت کی, ہم تو زخمی ہوئے پڑے. میں کل بھی کہا تھا زخمی جو گھاؤ ہے, گھاؤ گھاؤ یعنی زخم, تو جو ہے زخم جس سے ہڈی رنگی ہو جائے اسے گھاؤ کہتے ہیں, گھاؤ سنسکرت کا لفظ. کہ ہمیں تو گھاؤ رکھ چکی ہے, اس وقت تو ایسے مرہم کی ضرورت ہے جو اس کو بھرنے والا ہو, نہ کو اس میں نمک چھڑکنے والا ہو. پھر پرسش ہے جراحت دل کو چلا ہے عشق, سامان صد ہزار نمکدان کیے ہوئے. ہمیں نمکدان نہیں چاہیے اس وقت, ہمیں تو کوئی ایسا چاہیے جو کوئی چار ساز ہوتا, کوئی دم گسار ہوتا. علماء مسائل ضرور بتائیں, اور اگر اختلاف کی بات بھی کرنی ہے تو کسی سلیقے اور طریقے سے, نہیں کہ اگلے کو ایسے مجروح کر کے پھینک. ہم مسائل کی بات کر رہے ہیں, مسائل علماء کا کام ہے. تبلیغ بھائی اللہ کی مان لے, تبلیغ ہو گئی, اللہ کے رسول کی مان لے, مکمل ہو گئی, اس کو آگے پہنچا, یہ ختم نبوت کی تبلیغ ہو. تو آسان کام عورتیں بھی کر سکتی, مرد بھی کر سکتی. اللہ کی مان اور اللہ سے مانگ, اللہ کی مان اور اللہ سے مانگ, یہ چاروں کتابوں کی تبلیغ ہو گئی. اس لیے بھائی تبلیغ ہر مسلمان کا کام, علی شاہ ہے لفظ علی شاہ ہے. ایک اور بات والے کا امر ہو تو تبلیغ کرنی ہے, امر نہ ہو تو نہیں کرنی. اس کو تو لفظ ہدایت بھی نہیں کرتا ہے, لفظ Yeah.